الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم کے سرما کا بیان اس کو کاف کے ضمہ کے ساتھ جب پڑھتے ہیں کحل یعنی سرما جو چیز لگائی جاتی ہے اور اگر اسی کو فتحہ کے ساتھ پڑھے تو مصدر بن جائے گا یعنی سرما لگانا کحل یعنی سرما لگانا مصدر ہو جائے گا تو یہ لفظی اعتبار سے دونوں میں فرق ہے لیکن مشہور یہ کہ یہاں پر کاف کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یعنی سرما کا بیان سرما لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اس کی ترغیب بھی منقول ہے تو اس لحاظ سے اس میں علماء نے جیسے لکھا ہے کہ تین فائدے ایک تو زینت بھی ہے تو گویا کہ یہ وہ زینت نہیں ہے جو مذموم ہے مردوں کے لیے عام طور پہ زینت کی چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے کوئی بھی چیز زینت کے طور پر ہو تو اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے اور عورتوں کے لیے تو زینت کی چیزوں کی ترغیب آئی ہے اور ان کو اجازت بھی دی گئی ہے لیکن مردوں کے لیے عموماً زینت کی چیزوں سے ممانعت جیسے زیورات عورتوں کے لیے اجازت ہے مردوں کے لیے منع ہے ہاں ٹھیک ہے انگوٹھی وہ بھی ہے کہ اچھا نہ پہننا بہتر ہے اس لیے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائی تھی تو مہر کی ضرورت کے لیے استعمال فرمائی تھی تو مردوں کے لیے عموماً زینت کی چیزوں سے منع کیا جاتا ہے ناجائز کے درجے میں چاہے نہ ہو لیکن منع کیا جاتا ہے ہاں بعض مصلحتیں ہوں تو اپنی جگہ ہے جیسے کل بھی کچھ ضمنی بات آئی تھی مصلحتیں اپنی جگہ ہیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا خضاب کے بارے میں خضاب سواد کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ظاہر ہے عمر کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے کوئی بوڑھا ہے تو ٹھیک ہے بوڑھا ہے لیکن اگر کوئی بوڑھا نہیں ہے اور سفید ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یعجبها ان اتزین لها کما یعجبنی ان تتزین لی جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے سامنے مزین بنے تو اس کو بھی تو چاہیے کہ میں اس کے لیے مزین بنوں یہ ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول بیان فرمایا تھا تو بہرحال یعنی اصل کے لحاظ سے مردوں کے لیے زینت کو یعنی پسند نہیں کیا گیا ہے وہ الا یہ کہ بعض استثناءات ہوں جیسے میں نے اس کو بیان کر رہا تھا کہ بعض استثناءات ہوتے ہیں تو یہ گویا کہ سرما لگانا اس زینت میں سے نہیں ہے جو مضموم ہے بلکہ چونکہ سنت ہے تو اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء نے ہمارے مردوں کے لیے فقہائے حنفیہ نے بعضوں نے مردوں کے لیے دن میں سیاہ سرما لگانے کو منع فرمایا اس لیے کہ وہ زینت ہے اور مقصد زینت نہیں ہونا چاہیے بلکہ بعضوں نے تو تاکید کی کہ اچھا رات کو لگا لے صبح اچھی طرح صاف کر لے تاکہ بالکل ختم ہو جائے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمیلی تھیں اور کوئی اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنا چاہے تو اس کو تو افضل ہونا چاہیے اس میں کراہت تو ہونی نہیں چاہیے بہرحال یہاں پر ان علماء کا قول راجح معلوم ہوتا ہے جو فرماتے ہیں کہ نہیں سرما لگائے اور اس کو رہنے بھی دے کوئی بات نہیں تاکہ اس کے آثار نظر آئیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی چاہے لگانے کی وجہ سے یا قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آثار ایسے رکھے تھے کہ وہ سرمیلی معلوم ہوتی تھیں تو بہرحال ایک مقصد سرما لگانے کا زینت ہو گیا اور دوسرا مقصد اس کا شفا کہ جس طرح کہ اس سے بینائی تیز ہوتی ہے فائدے ہوتے ہیں آنکھوں کو اور تیسرا اس میں سنت تو تین فائدے ہو گئے زینت علاج یا اس کو یہ کہہ لیں کیا ہے آنکھوں کی حفاظت اور علاج اور تیسری چیز سنت ہو گئی تو تینوں مقصد اس سے حاصل ہو جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ اسمد سرمے میں ہوتا ہے جس کی آگے روایت آ رہی ہیں اسمد یہ کوئی خاص قسم کا سرمہ ہے یقیناً کچھ کہنا مشکل ہے کہ یہ کیا چیز ہے بہت سے اسمد سرمے ملتے ہیں عام مل جاتے ہیں اور پانچ ریال کی بھی بوتل ملتی ہے سعودیہ میں عام طور پہ اگر دیکھیں پانچ ریال کی دس ریال کی مل جاتی ہے دو ریال کی بھی بعض لوگ لے آتے ہیں تو الگ الگ قیمتیں اور پچاس ریال کی بھی چھوٹی سی بوتل ملے گی وہ کہیں خالص ہے اب وہ اس کی حقیقت پہچاننا مشکل ہے کہ وہ حقیقتاً اسمت کیا ہے جو کوئی پہچاننے والے مل جائے اللہ کرے کہ کوئی ایسے مل جائے جو اس کی پہچان رکھتے ہوں ورنہ یہ کہ اس کی صحیح اور غلط اور یعنی جو ملاوٹ کے ساتھ بغیر ملاوٹ کے اس کی پہچان بہت مشکل ہے ایک تھے مدینہ منورہ میں وہ چھوٹی سی دکان ان کے پاس تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو عام اسمد اگر چاہیے تو دو ریال کا بھی مل جائے گا یا مجھے یاد نہیں قیمت یہ بھی مل جائے گا یہ چھوٹی سی بوتل ہے یہ پچاس ریال کی ہے یہ میں خود پیستا ہوں اس کو کہا کہ پتھر لے کر لو اس کا پتھر بہت سخت ہوتا ہے، اس کو پیسنا مشکل ہے، تو اس میں دوسری ملاوٹ کر دیتے ہیں اور وہ سستی بیچ دیتے ہیں، وہ سستا بھی مل جائے گا، لیکن اس کو خود پیستا ہوں میں اور وہ پتھر سے اس کو پیسا جاتا ہے، اور پیسنے کے لیے ظاہر ہے اس طرح کے اس کے ذرات آنکھوں میں چبھے نہیں، تو بہت پاؤڈر بنانا پڑتا ہے اس کا، تو بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں خود پیستا ہوں اور یہ ہے، تو وہ سرخ رنگ کا ہوتا. بہرحال اب وہ بعضوں نے سرخ بھی بیان کیا ہے، پتھر ہوتا ہے اصل تو اس کو پیسا جاتا ہے، تو بعضوں نے سرخ بھی بیان کیا، بعضوں نے سیاہ بھی بیان کیا. اب وہ حقیقتاً الگ الگ رنگ کے پتھر ہیں جن سب کو اسمت کہا جاتا ہے یا کوئی ایک رنگ ہے، واللہ اعلم. کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ سیاہ سرخی مائل، اب وہ حقیقت کیا ہے اس کی سیاہ سرخی مائل، بہرحال یہ کتابوں میں تو اس طرح ملتا ہے، لیکن پھر بھی یقیناً کچھ کہنا مشکل ہے کہ اسمت کون سا سرما ہے. جو اسمت کے نام پہ مل جائے ہم تو سنت پر عمل کرنے کے لیے لگا لیں گے. تو ایک تو بہرحال اسمت ہو گیا، تو جو بھی اسمت کے نام والا سرما استعمال کر لے گا اور سنت کی نیت سے، تو انشاءاللہ سنت کے ثواب تو مل گیا اس کو. ویسے ہی سرما جو ہے وہ تو سنت ہے ہی، اسمت میں مزید فضیلت بڑھ جائے گی اس لیے کہ اس کی ترغیب آئی ہے، اور اس کو بھی پھر رات کو سونے سے پہلے لگائیں تو اور زیادہ فضیلت اور حفاظت دونوں چیزیں بڑھ جائیں گی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے لگاتے تھے، اور اس کا فائدہ طبی لحاظ سے یہ ہے کہ آنکھوں میں لگانے کے بعد آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور بند ہی رہیں گی تو اندر رگوں میں اس کے اثرات جائیں گے اور اچھی طرح وہ ٹھہرے گا، دن میں لگائیں گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو زیادہ اندر پہنچنے کے اس کا موقع نہیں ملے گا، تو یعنی فائدے کے لحاظ سے، افادیت کے لحاظ سے بھی رات کو یا سونے سے پہلے لگانا زیادہ مفید ہے. بسند المتصل منا للامام ابي عيسى محمد ابن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه امين. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال انبانا ابو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتحلوا بالاسمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر. اسمد سرما لگایا کرو اس لیے کہ وہ بصارت نگاہوں کو تیز کرتا ہے اور بال یعنی پلکوں کے بال اگاتا ہے. وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت له مکحلۃ، اس میں اعلیٰ سرما لگانے کی وہ سرما لگا جس سے لگایا جائے تو وہ اعلیٰ ہوگا، تو مکحلہ مفعلۃ کے وزن پر ہونا چاہیے قیاس کے تقاضے کے لحاظ سے، لیکن یہ لفظ خلاف قیاس مکحلہ استعمال ہوتا ہے. وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت له مکحلۃ یکتحل منها کل لیلۃ ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرما دانی تھی جس سے آپ سرما لگایا کرتے تھے ہر رات، تین مرتبہ اس آنکھ میں، تین مرتبہ اس آنکھ میں. اس بارے میں بھی مختلف طریقے منقول ہیں، لیکن اصح جو ہے وہ یہ ہے، راجح جو ہے وہ یہ ہے کہ دائیں آنکھ میں تین مرتبہ، پھر بائیں آنکھ میں تین مرتبہ سرما لگایا جائے. ورنہ یعنی طاق عادت کا جب ذکر ملتا ہے تو بعضوں نے فرمایا کہ دائیں آنکھ میں، بعض روایتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، دائیں آنکھ میں تین مرتبہ، بائیں آنکھ میں دو مرتبہ، تو کل ملا کر یہ پانچ ہو جائے گا، طاق عادت ہو جائے گا. اس کو بعضوں کو عجیب لگے گا کہ ایک آنکھ میں زیادہ ایک میں کم، نہیں کم زیادہ نہیں ہوگا، اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کم زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ وہ سلائی جو ہے وہ خشک ہے، اس کو جب آنکھ میں ڈالیں گے تو بہت کم آئے گا، پھر جب ہلکا سا آنکھوں کی رطوبت اس میں لگ گئی، اب لگائیں گے تو اس میں سرما زیادہ لگے گا، تو بہرحال وہ کم زیادہ بھی نہیں ہوتا. ہاں البتہ اب یہ سنت سے تو ثابت نہیں، لیکن جو سرمے کے ماہرین ہوتے ہیں ان میں کسی نے یہ بتایا کہ جب بھی سرما لگاؤ، ایک مرتبہ لگانے کے بعد اس کی سرائے کو کسی ٹشو سے یا کسی چیز سے خشک کر لو، اس لیے کہ جب خشک نہیں کریں گے تو اس میں بہت زیادہ سرما لگ جائے گا، اور آنکھ میں جب ایک ساتھ زیادہ سرما ایک جگہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھوں کو وہ نقصان دے دے ایک جگہ زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ پتھر کے ذرات ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسکریچ وغیرہ پڑنے کی وجہ سے نقصان دے دے، یہ کسی کا کہنا تھا. اب ہر سرمے کے الگ الگ، بعض سرمے ہوں گے وہ زیادہ جم جاتے ہیں اور آنکھوں میں چبھنے والے بنے، تو پھر اس کے لیے اس کی ضرورت ہوگی. بھی قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن عباد بن منصور وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا عباد بن منصور عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل ان ينام بالاسمد ثلاثا في كل عين. اب صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسمد سرما لگایا کرتے تھے ہر آنکھ میں تین مرتبہ. تو اس میں مختلف باتیں جمع ہو گئیں کہ سونے سے پہلے تھا اسمد، تھا تین مرتبہ ہر آنکھ میں تھا. وقال يزيد بن هارون في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. به قال حدثنا أحمد بن منيع قال أنبانا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمر عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر في شيء عملت اب یہ ترغیب آ گئی کہ دیکھو علیکم اہتمام کرو دن بھر میں گرد و غبار اور مختلف چیزیں آنکھوں میں جمع ہوتی رہتی ہیں اور جب سرما لگا لیتے ہیں تو سرمے سے اس کے گند وغیرہ صاف ہو جاتا ہے تو آنکھوں کی بینائی کو اس سے سہولت یعنی مدد ملتی ہے اس کے تیز ہونے میں البتہ بعض سرمے وہ ہوتے ہیں جس کو لگاتے ہی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے کسی سرمے والے نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں کچھ ملایا جاتا ہے آنکھوں کے لیے مضر نہیں ہوتا کچھ ملایا جاتا ہے سرمہ فی نفسی ہی تیز نہیں ہوتا جب آنکھوں میں لگاتے ہیں تو تیز نہیں محسوس ہوتا لیکن اس میں کچھ ملاتے ہیں تاکہ ذرا سا تیز محسوس ہو اور پانی نکلے اس لیے کہ آنکھوں سے پانی کا نکلنا یہ آنکھوں کے لیے مفید ہوتا ہے تو فی نفسی ہی سرمہ جو ہے اس میں تیزی نہیں ہے لیکن اس میں کچھ ملاتے ہیں جس کی وجہ سے تیزی آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں تیز ہے اور ہلکا ہے اور الگ الگ قسمیں اس میں ہے کہ کچھ ملایا گیا ہے لیکن وہ جو ملائی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ مضر نہیں ہوتی آنکھوں کے لیے به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر به قال حدثنا إبراهيم بن مستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر یہ تقریباً تمام روایتوں کا حاصل قریب قریب ایک ہی ہے. باب ما جاء فی لباسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا بیان. لباس کے بارے میں ویسے پچھلے سال بھی اصول ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے شمائل ہی میں, اور ابو داؤد شریف میں بھی اصول آ گئے تھے. میں اختصار کے ساتھ ان اصولوں پر ایک نظر ڈال دیتا ہوں تاکہ لباس کے بنیادی اصول ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں. ویسے تو اصل تو ظاہر ہے جیسے اس کتاب کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق اور سنتوں کا بیان ہے, لیکن شرعی لحاظ سے لباس کے جو اہم اصول ہیں وہ اس پر ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں. لکھے ہوئے تھے پچھلے سال, میں نے ڈالے اس میں بھیجے بھی تھے ٹیلی گرام کے گروپ میں. بہرحال لباس ایک تو یہ کہ اس کے بنیادی تین چیزیں ذہن میں رہیں, اس کے بعد پھر ہم اصول پہ جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ لباس انسان کی ایک اہم ضرورت ہے, تو اس لیے اسلام میں اس کو بالکل ہی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ذکر نہ ہو احادیث میں اور قرآن میں, اور نہ ایسا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعین اور تحدید کر دی گئی کہ بس یہی پہن سکتے ہیں اور یہی ہے اور اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. تو بہت تحدید بھی نہیں اور بالکل خالی بھی نہیں ہے عنوان, بلکہ قرآن میں کیا کہا, خذوا زینتکم عند کل مسجد. بہتوں کو وہ معنی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ یعنی کیا مطلب ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. انسان جب جسم پہ کپڑا ڈال لیتا ہے تو جسم ظاہر نہ ہو, جو حصہ چھپا رہنا چاہیے اس کو چھپا دینا اور مستور کر دینا یہ خود ایک زینت ہے. اور عند کل مسجد, مسجد جو ہے وہ اصل فرض نمازوں کے لیے بنائی گئی ہے, اصل نمازوں کے لیے اور فرض نمازوں کے لیے, باقی نمازیں تو گھر میں پڑھی جاتی ہیں. تو گویا کہ نماز کے وقت زینت کا یعنی لباس کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس آیت میں, اور اس میں بھی فرض نماز پہلے. چاہے ظاہر ہے جو آداب فرض کے لیے ہوتے ہیں تو پھر سنن اور مستحبات کے لیے بھی وہ آداب ہے, لیکن اس درجے کے نہیں. تو فرض نماز کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس کے لیے انسان اچھے لباس کا اہتمام کرے. نفل نماز اس میں تھوڑی وسعت ہے, ہاں اہتمام کر لے اچھا ہے, لیکن اس کی اتنی تاکید نہیں ہے. بہرحال احادیث میں پھر اس کی لباس کی تفصیل آتی ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ لباس اگرچہ ایک ظاہری ہیئت ہے, ایک ظاہری انسان پر پہنی جانے والی ایک چیز ہے, لیکن ایک عجیب چیز ہے کہ اس میں تاثیر ہے کہ انسان کے دل پر اس کا اثر پڑتا ہے. یہ عجیب چیز ہے, جیسے صفوں کے بارے میں مسئلہ آیا تھا اور احادیث میں اس کی تاکید آتی ہے کہ صفوں میں مل کر کھڑے ہونے سے دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اگر تم ادھر ادھر اور ٹیڑھے اور آگے پیچھے کھڑے رہو گے تو دلوں میں بھی توڑ پیدا ہوگا. یہ کیسے, لیکن بہرحال ہے. اسی طرح لباس میں بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان جو لباس پہنتا ہے اس کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے. بعض لباس وہ ہوتے ہیں کہ انسان وہ پہن کر نہیں, میں اس عمامے کے ساتھ اور اس ٹوپی کے ساتھ میں یہ حرکت نہیں کر سکتا. ایک انسان کو لباس ایک روکنے کا ذریعہ, اور انسان نے ویسے عام لوگوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو پھر یعنی وہ انسان کے یعنی سوچ بھی, اور شیطان بھی ہوگا جو اس کے پیچھے دھکا دیتا ہوگا, اور انسان کی سوچ میں بھی فرق پڑتا ہے. تمہارا لباس جیسے ایک حدیث میں اگرچہ ضعیف روایت ہے اس میں آتا ہے تعممو تزداد و حلمن, روایت ضعیف ہے لیکن بہرحال اس میں بھی اشارہ ملتا ہے اسی اصول کی طرف کہ امامہ پہنا کرو اس سے تمہارے حلم میں اضافہ ہوگا. اس سے کہ امامہ ہے تو انسان سوچ نہیں ٹھیک ہے پھر اس کا خیال بھی تو رکھنا, امامہ سر پہ پہنا ہوا ہے ایک بڑوں کا اور ایک یعنی ایک سنت لباس ہے تو اس کا پھر سنتوں کا پھر خوش خیال بھی تو ہونا چاہیے. تو ایک یعنی لباس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے انسان پر جو انسان کو چاہے محسوس ہو یا نہ ہو لیکن بہرحال تجربات سے یہ بات ثابت ہے. تیسری بات جو اس کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دین ہم تک صرف سند سے نہیں بلکہ تعامل سے بھی پہنچا ہے, دو طریقوں سے پہنچا ہے. تو بسا اوقات لوگ تلاش کرتے ہیں سند میں یہ چیز, کسی حدیث میں بخاری میں حدیث مل جائے مسلم میں مل جائے. بعض چیزیں وہ ہیں جو سندن یعنی جیسے بخاری مسلم وغیرہ جو سیاہ ستہ ہیں یا دوسری کتب حدیث ہیں ان سے سندن ملتی ہیں, اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو تعاملاً ملتی ہیں کہ اچھا ہم نے ایسا کیا ہمارے ہم اگر دیکھتے ہیں تو اوپر تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ تابعین کے دور میں یہی ہوتا رہا تھا, یعنی تعاملاً یہ چیز ہمیشہ سے رہی ہے اور صلحاء میں یہ چیز ہمیشہ رہی ہے. اس کو چاہے ہم سند کے ساتھ نہ ثابت کر سکیں کہ فلانے نے فلانے سے نقل کیا اور فلانے نے فلانے سے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اچھا صحابہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے حالات تو ان میں یہی تھا کہ اچھا یہ اس پر عمل کرتے تھے. مثلاً سر ڈھانکنا, تو سر ڈھانک کر رکھنا مردوں کے لیے بھی خصوصاً یہ صحابہ کے دور سے ہمیں ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں. تو یہ چیز وہ ہے جو تعاملاً ثابت ہے, اس کو چاہے سند سے ہم ثابت کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن تعاملاً ثابت ہے. اب مثلاً کسی بھی مذہبی شخص کا لباس تنگ ہو جیسے عام جو باہر پہنتے ہیں پہننے کے کپڑے, مذہبی اعتبار سے چاہے اسلام ہو چاہے کوئی اور مذہب ہو, عیسائیت ہو یہودیت ہو یا ہندو مذہب ہو, سب کسی میں بھی دیکھو تو کسی بھی مذہبی مقتدا شخص کا لباس عام طور سے لمبا, یعنی وہ جیسے اوپر سے یہاں کے بلکہ جج جو ہوتے ہیں وہ بھی جب ویسے تو عام لباس پہنا ہوگا جب جج بننے کے لیے فیصلہ کرنے آتے ہیں تو اوپر سے وہ پہن لیتے ہیں. یہ ایک یعنی کسی بھی معزز شخص کے لباس جو سمجھا جاتا ہے اعزاز والا وہ لمبا لباس ہونا چاہیے. تو بہرحال اسلام میں بھی اس بارے میں ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یعنی بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو سندن چاہے ثابت نہ ہو لیکن تعاملاً ثابت ہوتی ہیں, ان کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھ کر اب آگے لباس کے بارے میں کچھ اصول سمجھتے ہیں. نمبر ایک مقصد تو یہ ہے کہ لباس کا اصل مقصد ستر چھپانا ہے, اصل مقصد ستر چھپانا ہے. تو اس مقصد کو دیکھتے ہوئے لباس ایسا ہونا چاہیے جو تنگ نہ ہو, اس لیے کہ اگر تنگ ہے تو ستر چاہے نظر نہیں آ رہا لیکن ستر کی حیثیت نظر آ رہی ہے, تو تنگ نہ ہو. جیسے آج کل تنگ لباس کا جو عام فیشن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کاسیاتن عاریاتن, ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہنے ہوئے لیکن برہنہ جسم. تو وہ کیسے ہوگا کہ کپڑا بھی پہنا ہے لیکن جسم ننگا بھی ہے, تو اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تنگ لباس ہو. تو چونکہ لباس کا اصل مقصد ستر چھپانا ہے تو اس میں لباس کیسا ہو تنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈھیلا ہونا چاہیے, جسم کی حیات ظاہر نہ ہو. لباس وہ کپڑا جو ہے وہ باریک نہ ہو جس میں سے اندر نظر آئے, ورنہ وہ مقصد ستر چھپانے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ لباس ناقص نہ ہو. یہ تین چیزیں بنیادی ہو گئیں, تنگ نہ ہو کہ جسم کے ساتھ بالکل لگا ہوا, ایسا نہ ہو کہ اندر نظر آئے, اور ناقص نہ ہو. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کپڑے ہیں ٹھیک ہے موٹا کپڑا بھی ہے لیکن پورا نہیں ادھورا ہے, تو پورا ستر نہیں اس سے نہیں چھپا سک رہے ہیں. تو یہ تین اصول آ گئے اس بنیاد میں کہ لباس کا اصل مقصد چونکہ ستر چھپانا ہے, تو تین چیزیں اسی میں آ گئیں کہ وہ تنگ نہ ہو, باریک کپڑا نہ ہو, اور ناقص کپڑا نہ ہو پورا ہو. تو ڈھیلا ہونا چاہیے, پورا ہونا چاہیے, اور موٹا کپڑا ہونا چاہیے تاکہ اس میں سے نظر نہ آئے. دوسرا اصول یہ ہے کہ لباس میں تکبر, جو متکبرین کا لباس ہے اس سے بھی منع کیا گیا اور متکبرین کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. اب اس یہ تو اصول ہے, اس اصول میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی. جیسے بعض روایتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ شیر کی کھال پر بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, وہ تو متکبرین کا طریقہ ہے کہ شیر کی کھال بچھائی ہے اس پر بیٹھا ہوا ہے. یہ صرف مثال کے طور پر لباس کی بات نہیں لیکن ظاہر ہے لباس میں بھی وہی چیز آ جائے گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوب شہرت سے منع فرمایا, ایسا کپڑا جو انسان کو دوسروں کے سامنے بڑا بننے اور کبر پیدا کرے اور اس سے شہرت اپنی پیدا کرنا چاہ رہا ہو تو اسے بھی منع فرمایا. تو یہ دوسرا اصول ہو گیا. تیسرا اصول, بعض رنگ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. اب وہ سرخ ہر قسم کا تو نہیں, اس کے پیچھے تذکرہ آ گیا تھا, مثلا زعفرانی رنگ, مردوں کے لیے منع ہے، زعفران سے کپڑا رنگا ہوا ہے تو مردوں کے لیے وہ منع ہے، اسی طرح وہ رنگ جو خاص عورتوں کے رنگ سمجھے جاتے ہوں کسی جگہ کے عرف میں تو وہ رنگ بھی منع ہے۔ تو بعض خاص رنگ ہیں جو مردوں کے لیے منع کیے گئے ہیں تو ان کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تین اصول ہو گئے۔ چوتھا اصول تشبہ، یعنی اس میں تشبہ میں ہم دو اصول لا سکتے ہیں کہ مردوں کے لیے عورتوں کی مشابہت، عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت وہ بھی، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کی مشابہت، یہ سب چیزیں اس میں آ گئیں۔ مشابہت کس کو کہتے ہیں؟ بسا اوقات ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی مشابہت سمجھ لیتے ہیں۔ مشابہت یہ ہے کہ مثلا ایک شخص یہ لباس پہنے ہوئے ہے، مثلا اب ایک شخص باہر سے کوئی پولیس والا اگر آ جاتا ہے، دیکھتے ہی ہم پہچان لیں گے پولیس والا ہے، کیوں؟ اس کے لباس ہی ایسا ہے، وہ مشابہت، چاہے وہ پولیس والا نہ ہو لیکن اس نے وہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے مشابہت، کہ دیکھتے ہی انسان یہ سمجھے کہ اچھا اس کا تعلق اس سے ہے، یہ ایک مشابہت ہے۔ اب دیکھو کہ ٹوپی، جب ایک باہر چلنے والا شخص جس میں عام لباس پہنا ہوا ہے، کوئی باہر کا لباس، لیکن سر پہ بس ٹوپی رکھی ہوئی ہے، اچھا نہیں یہ مسلمان معلوم ہوتا ہے، ایک مسلمانوں والی ٹوپی ہوتی ہے۔ یہ بہت باریک فرق ہے لیکن عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ ایک ہوتی ہے وہ کیپ پہنتے ہیں لوگ، وہ بھی پہنتے ہیں، لوگ مسجد میں آتے ہیں، لیکن اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ سر ڈھانک رہے ہیں، ان کے لحاظ سے کہ اچھا سر ڈھانکنا ہے نماز میں، ہم سر ڈھانک لیتے ہیں، ٹوپی کو پیچھے کر دیتے ہیں، وہ کیپ ہوتی ہے پیچھے کر دیتے ہیں، وہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔ اس کو پہنے ہوئے شخص، اگر کسی نے وہ چیز پہنی ہوئی ہے تو دیکھ کر کوئی یہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اس قسم کی ٹوپی یا امامہ جس نے بھی پہنا ہوا ہے، چاہے جو بھی لباس پہنا ہو، اس قسم کی ٹوپی یا امامہ ہے تو دیکھتے ہی کوئی پہچان لگا چاہے مسلمانوں والا طریقہ ہے۔ یہ ایک مشابہت کہلاتی ہے۔ تشبہ اور مشابہت یہ ایک مستقل چیز ہے جس کا اہتمام عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز نہیں آتی، ظاہر ہے، یعنی چونکہ اصول ذہن میں نہیں ہوتے تو ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی کہ ٹوپی ٹوپی میں بھی فرق ہے۔ اب گرم ٹوپی سردیوں میں ہم پہنتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پہن سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کی ٹوپی سے بچنے کے لیے وہ ٹوپی پہنتا ہے کہ اچھا چلو یہ والی ٹوپی تو یعنی مسجد اور اس طرح کی جگہوں میں مولوی لوگ پہنتے ہیں تو میں وہ ٹوپی پہن لوں، تو ظاہر ہے فرق ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سر ڈھانکنے کا جو ادب ہے وہ حاصل ہو جائے گا، نیت سے فرق پڑے گا، وہاں پر بھی سردی کے لیے پہن رہا ہے، ٹھیک ہے ضرور پہنے، لیکن اس سے بچنے کے لیے پہن رہا ہے تو مسلمانوں والی علامت سے بچنے کے لیے وہ وہاں جا رہا ہے۔ یہ بہت باریک چیزیں ہیں، بعض چیزیں، لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو تشبہ اور مشابہت یہ ایک اہم چیز ہے جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہم نے پڑھی تھی کہ صحابی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوپٹہ اوڑھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب اس کو دوپٹہ بھی اوڑھنے میں عورتیں اس کا خیال رکھیں کہ امامے کی شکل نہ بن جائے، لیتن لا لیتین، وہ جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ دیکھو جیسے مردوں کے امامے میں ایسے دو وہ بن جاتے ہیں، درمیان میں نوک کی طرح جائے، درمیان میں سائڈ میں نوک کی طرح بن جاتا ہے، دو پیش معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے دو مرتبہ تین مرتبہ جیسے بھی کرو، لیکن دیکھنے میں وہ سامنے سے ایک ہی نظر آنا چاہیے، مردوں کے امامے کی شکل نہ بن جائے۔ مشابہت، مردوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے منع فرمایا۔ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، میں تو صرف مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، مثلاً سونا ہے، چاندی ہے، ریشم ہے، وہ سب چیزیں جو بھی عورتوں سے متعلق چیزیں ہیں، مردوں کے لیے خاص بعض چیزیں منع کی گئی ہیں، اور چاہے مشابہت کے لیے ہوں یا کسی اور وجہ سے ہوں۔ ایک اور چیز، یہ تو خیر کچھ جواز کے اصول تھے نا، اب اس کے بعد مسنون لباس۔ لوگ کہتے ہیں مسنون لباس کو ہم کیسے پہچانیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھی اوڑھی ہے، قمیص بھی ہے، اور آگے روایت میں آیا گیا رومی جبہ پہنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ الگ الگ چیزیں ثابت ہیں۔ اس کا اصول، مسنون لباس کے لیے اصول جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ستر والے مقام پر اوپر سے ایک ایسا کپڑا ہو جو جسم کی حیات پر بنا ہوا، یعنی بالکل انسان کے جسم کی حیات کے موافق بنا ہوا نہ ہو۔ اب چاہے وہ جبہ ہے، یعنی اوپر سے آنے والا ایک ڈھیلا کپڑا ہونا چاہیے، اوپر سے نیچے کی طرف پہنچنے والا ایک کپڑا ہونا چاہیے جو ڈھیلا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے انسان نے ازار پہنی ہوئی ہے تو جسم کی حیات پر بنی ہوئی ایک چیز ہے، یا یہ کہ شرٹ پہنا ہوا ہے وہ تو انسان کے جسم پر بنا ہو، لیکن نیچے کی طرف ستر کے مقام پر، یعنی ناف سے لے کر نیچے تک، کوئی ایک کپڑا ہو جو یعنی جو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہو۔ اب کرتے میں بھی وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، چادر میں بھی وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور جبہ پہنا ہوا ہے اس میں بھی وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، تو سب مسنون لباس کے اصول میں آ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی تعین نہیں ہے کہ اچھا کرتا ہی ہونا چاہیے جو سائڈوں سے کٹا ہوا ہو وہ سنت ہے، یا بعض اس زمانے میں رائج ہوتے تھے یا ابھی بھی ہوتے ہیں، یہ ہمارے سیریا وغیرہ کے علاقے میں بعض لوگ پہنتے ہیں غالباً، کہ وہ جبہ ہوتا ہے آگے پیچھے تھوڑا تھوڑا اس میں کٹ ہوتا ہے، سائڈوں میں نہیں ہوتا. بہرحال آگے پیچھے ہو، سائڈوں میں ہو، جہاں بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. جس یہ ستر والی حیات پر اوپر سے نیچے کی طرف جانے والا ایک کپڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ چادر کی شکل میں ہو یا ہمارے عام ہندوستان پاکستان وغیرہ میں رائج کرتے ہیں اس شکل میں ہو یا جبے کی شکل میں ہو. یہ ہونا چاہیے ناف سے گھٹنے تک کم از کم اوپر سے نیچے کی طرف جانے والا کپڑا ہونا چاہیے. جسم کے باقی جسم مستور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مزید ایک سنت کو پہچاننے کے لیے. بنیادی اصول تو ہو گئے، باقی بعض چیزیں اس سے یہاں روایات میں آ جائیں گی. باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال انبأنا الفضل بن موسیٰ و ابو تمیلۃ وزید بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ پسندیدہ لباس تھا وہ قمیص تھا، یعنی چادر کے مقابلے میں بھی بظاہر قمیص آپ کو زیادہ پسند تھا. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ چادر، تم خود تجربہ اگر کر لو کہ چادر اوڑھی ہوئی ہے تو اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، قمیص کو سنبھالنا نہیں پڑتا، تو سہولت ہے اس میں. دوسرا ہے کہ اس میں تجمل زیادہ ہے، اور یعنی گویا کہ اس میں آسانی بھی ہے اور تجمل بھی ہے، تو اس لحاظ سے یہ اور تستر بھی زیادہ ہے. تین بنیادی مقصد ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا ستر اور جسم زیادہ ڈھکا ہوا بھی رہتا ہے، آسانی بھی رہتی ہے، اور تجمل بھی ہوتا ہے. اور چونکہ لباس کے بنیادی مقاصد میں تجمل بھی ہے نا، تجمل بھی فی حیاتی حدیث میں آتا ہے، تو اس لیے یہ گویا تینوں مقصد قمیص میں حاصل ہو جاتے ہیں. چادر میں وہ چیز، چادر کو سنبھالنا پڑتا ہے، کوئی انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، بس اوقات ہمیں عادت نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں تو لوگوں کو عادت تھی، ابھی بھی جن کو عادت ہوتی ہے وہ سنبھال لیتے ہیں، لیکن جن کو عادت نہیں ہوتی، اب شال اوڑھ کے اگر نماز پڑھی تو اچھا رکوع سے اٹھے پھر اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، پھر سجدے سے اٹھے پھر ٹھیک کر رہے ہیں. یہ عمل ہے، زائد عمل جو نماز کے لیے مناسب نہیں. اور ویسے بھی یہ تو نماز کی مثال ہے، اگر انسان کسی کام میں بھی لگا ہوا ہے تب بھی وہی کہ چادر ہے تو انسان کو سنبھالنا پڑتا ہے. ہمارے عرب کے علاقوں میں کہیں بھی چلے جاؤ، چاہے ایئرپورٹ پر چلے جاؤ، ویزا کسٹم میں چلے جاؤ، وہ بار بار دیکھتے رہو گے، اچھا وہ اپنے رومال کو ٹھیک کر رہے ہیں. رومال جو سر پہ اوڑا ہوا ہے اس کو سنبھالنا بھی ہے، وہ ایک زائد چیز ہے جو سر پہ رکھی ہوئی ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اب اس کو پھر ٹھیک کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب پہلے اللہ اکبر پھر اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ ایک زائد چیز ہے، تکلف اس میں ہوتا ہے. یہ تکلفات کوئی اچھی چیز نہیں ہے اسلام کے لحاظ سے. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه. دیکھو پیچھے عن أمه نہیں تھا، یہاں عن أمه آ گیا. عبد الله بن بريدة پیچھے عن امی ہی نہیں تھا، یہاں عن امی ہی بھی آ گیا. عن عبداللہ بن بریدۃ عن امی ہی عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسہ القمیص. تو بس روایت وہی ہے، بس سند میں یہاں عن امی ہی کے اضافہ ہو گیا. اب دیکھو، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں، ہاکذا قال زیاد بن ایوب فی حدیثہ. زیاد بن ایوب جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو اسی طرح فرماتے ہیں، یعنی عن امی ہی کے اضافے کے ساتھ. عن عبد المؤمن بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. تو ابو تميلة عام طور پہ عن أمه کے ساتھ نقل کرتے ہیں. وابو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. اس عبارت میں بھی شراح کا کلام ہے کہ یہ اس عبارت کے معنی کیا ہیں. وابو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه. ابو تميلة اس حدیث میں لفظ عن أمه کا اضافہ فرماتے ہیں، ایک معنی اس عبارت کے. ابو تمیلا اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے عن امہی کا اضافہ فرماتے ہیں. وہ اصح، یہ امام ترمذی کا کلام کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے کہ عن امہی کا اضافہ ہونا چاہیے. ظاہراً پتہ نہیں تمہاری کتاب میں کس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن ظاہراً میری کتاب میں جس طرح لکھا ہوا یہ معنی بنتے ہیں. لیکن دوسرے معنی اس عبارت کے یہ ہوں گے کہ ابو تمیلا یزید فی هذا الحدیث عن امہی. ابو تمیلا اس روایت میں اپنی ماں سے جب روایت نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اصح ہو، ابو تمیلا فرماتے ہیں وہ اصح ہو. تو بہرحال یہ وہ اصح ہو ابو تمیلا کا کلام ہے یا وہ اصح ہو امام ترمذی کا کلام ہے، وہ عبارت کی تشریح مختلف کی گئی ہے. به قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهما قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ عبد صلى الله عليه وسلم کے قميص کی آستین پہنچے تک ہوا کرتی تھی پہنچے تک ہوتی تھی. بعض روایتوں میں جو آتا ہے کہ آگے تک تو وہ جواز پر, یعنی گویا کہ اصل جو افضلیت ہے وہ الی الرسغ پہنچوں تک ہے. اگر کبھی آستین بڑی ہو گئی تو انگلیوں کے, یعنی انگلیوں کے اخیر تک تقریباً پہنچ جاتی تھی, تو وہ بھی جواز ہے اس کا. بعضوں نے فرمایا کہ قمیص میں الی الرسغ اور جیسے قبا وغیرہ اوپر سے پہننے کا ہوتا تھا اس میں الی الاصابع, وہ اس طریقے سے بھی بعضوں نے جمع فرمایا ہے.
به قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق, أو قال زر قميصه مطلق, قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. يا معاوية بن قرة رضی اللہ عنہ اپنے والد قرہ سے نقل کرتے ہیں, یہ دونوں باپ بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ, آپ سے بیعت ہونے کے لیے, اسلام کی بیعت کے لیے حاضر ہوئے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے. عام طور سے گریبان بند رکھنے کا معمول تھا, اور خاص طور پہ فقہا نے تو اس کی وضاحت کی ہے کہ نماز میں یہ بٹن کھلے رکھنا غفلت کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے تو مکروہ ہے, اس لیے کہ اصل نماز کیا ہے, زینت خود و زینتکم, اور نماز کے وقت انسان لباس میں وہ حیثیت اختیار کرے جو کسی اچھے مجمع میں جانے کے لیے انسان اختیار کرتا ہے, اور اچھے مجمع میں جاتا ہے تو بٹن بند ہوتے ہیں, بعضوں کے وہاں بھی کھلے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کے لیے پھر نماز میں بھی ٹھیک ہے. تو اب انسان کا مزاج, انسان کی طبیعت کہ نماز کو کم درجہ سمجھ کر بے توجہی کی وجہ سے بٹن کھلے رکھے ہیں اچھا نہیں ہے, لیکن اگر کسی اور وجہ سے کھلے رکھے ہیں تو الگ بات ہے. بہرحال تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اس وقت کسی وجہ سے آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے, تو فادخلت یدی, فرماتے ہیں کہ جب بٹن کھلے ہوئے میں نے دیکھے, گریبان کھلا تھا, تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے گریبان میں ہاتھ ڈالا. مقصد ظاہر ہے مہر نبوت کی تحقیق مقصود تھی, کہ دیکھنا مقصود تھا یا چھونا مقصود تھا, اور فمسست الخاتم, میں نے مہر نبوت کو ہاتھ لگا لیا. ظاہر ہے انتہائی عجیب بات ہے کہ ایک شخص پہلی مرتبہ آیا, پہلی ملاقات ہے, گریبان میں ہاتھ ڈال کر مہر نبوت کو ہاتھ لگا رہا ہے, لیکن چونکہ دیہات کے لوگ بیچارے آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے, اس سے بڑی بڑی حرکتیں ہوتی تھیں, تو یہ تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, یہ تو گویا کہ ایک اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک چیز کی تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں, تو اچھا تحقیق, اچھا میں ہاتھ لگا کے دیکھوں گا. ٹھیک ہے, بیچارے آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے تو اس طرح کر لیتے تھے.
بھی قال حدثنا, اب ان کا معمول ہمیشہ یہ تھا کہ ہمیشہ ان کے بٹن کھلے رہتے تھے, اس لیے کہ پہلی مرتبہ آپ رسم کو دیکھا تھا, اس حال میں دیکھا کہ بٹن کھلے ہیں, تو وہ کبھی بٹن بند کرتے نہیں تھے, سردی ہو گرمی ہو, معاویہ بن قرہ دونوں باپ بیٹے ہمیشہ ان کے بٹن کھلے رہتے تھے.
بھی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا محمد بن الفضل قال اخبرنا حماد بن سلمۃ عن حبیب بن الشہیدی عن الحسن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, سہارا لگایا تھا, ٹیک لگائی تھی, سہارا لگایا تھا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پر, یعنی ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لا رہے تھے. مرض وفات میں آپ پر ایک قطری کپڑا تھا, قطری یہ یمن میں بننے والا کپڑا جس میں لکیریں دھاریں ہوتی تھیں, تو اس لیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں یمنی منقش کپڑا, یمنی ایسا کپڑا جس میں کچھ نقش لکیریں وغیرہ ہوتی تھیں, یمنی منقش کپڑا تھا. قد توشح به, جو آپ نے اپنے اوپر لپیٹ لیا تھا, اوڑھ لیا تھا, آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. قال عبد بن حمید قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث اول ما جلس الي. یہ محدثین کا حدیث کا شوق اور موت کا استحضار, اس کا ہمیں سبق ملتا ہے آگے والے حصے میں. یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث اور خاص طور پر نقد میں, یعنی تنقید وغیرہ میں, اچھا یہ روایت راوی صحیح, یہ معتبر, یہ غیر معتبر, اس میں تو ان کا بہت اونچا مقام ہے یحییٰ بن معین کا. تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے, محمد بن الفضل فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے
اس حدیث کے بارے میں سوال کیا کہ مجھ سے یہ حدیث نقل، میرے سامنے حدیث نقل کر دو، اس لیے کہ مجھے اور کہیں سے نہیں پہنچی، مجھے سننی ہے. سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث اول ما جلس اليه، میرے پاس بیٹھتے ہی پہلے، اچھا وہ جو حدیث پہلے سنا دو مجھے. اول ما جلس اليه فقلت حدثنا حماد بن سلمہ، تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، پہلے فوراً میں نے نقل کرنا شروع کر دیا. حدثنا حماد بن سلمہ تھا، تو فقال، تو یحیٰ بن معین نے فرمایا، لو کان من کتابک، اپنی کتاب سے لکھوا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. یادداشت میں تو انسان کبھی غلطی کر لیتا ہے، کتاب میں دیکھ کر لکھوا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، اور کتاب سامنے میرے پاس تھی نہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں گھر سے لے کر آتا ہوں، اندر کمرہ قریب تھا، میں لے کر آتا ہوں. لو کان من کتابک فقمت لأخرج کتابی، میں اٹھا تاکہ اپنی کتاب لاؤں. فقبض علی ثوبی، تو میرا کپڑا پکڑ لیا، نہیں پہلے حدیث نقل کر دو. ثم قال امل املی ہی علیہ، امل لہو بھی پڑھ سکتے ہیں شاید، تمہاری کتاب میں عرب ہے، امل لہو یہاں پر املی، امل لہو علیہ، نہیں پہلے املا کرا دو، پہلے زبانی پڑھا، پہلے مجھے لکھوا دو تاکہ میں لکھ تو رہوں، کیا پتا کہ تمہارے اندر جانے تک، واپس آنے تک تمہارا یا میرا میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور حدیث نقل کرنے سے اور بیان کرنے سے رہ جائے، اس لیے پہلے تو لکھوا دو. امل لہو علیہ فإنی اخاف ان لا القاک، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آئندہ میری تم سے ملاقات ہی نہ ہو. حالانکہ مختصر سا وقت تھا یہ ان کا حدیث کا شو اور موت کا استحضار. قال فاملیتہ علیہ، میں نے یہ حدیث املا کرا دی، لکھوا دی. پھر ثم اخرجت کتابی، پھر میں اندر گیا، کتاب لے کر آیا. فقرأت علیہ، کتاب میں سے پڑھ کر بھی سنا دیا، تو دونوں کام ان کے کر لیا میں نے. بھی قال حدثنا سعید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ بن المبارک عن سعید بن اياس الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامه او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه اسالك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نبي كريم صلى الله عليه وسلم جب نیا کپڑا پہنتے، استجد نیا کپڑا پہنتے، تو اس کا نام لیتے، عمامہ ہوتا یا قمیص یا ردا جو بھی ہے، اور اس کا نام لے کر یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہی، یعنی کما کسوتنی ہذہ العمامہ یا القمیص یا ردا جو بھی تھا، اس کا نام لیتے. اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہی اسألوکا، اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس طرح تو نے یہ لباس مجھے دیا اس پر بھی تیرا شکر ہے. اسألوکا خیرہ و خیر ما صنع له، اس کپڑے کی خیر اور جس خیر کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور اس کے شر سے اور جس شر کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، جس برائی کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں. اب کپڑے کی خیر کہ اس سے جو مقصد ہے وہ حاصل ہو، تجمل ہے، تستر ہے، اور اس میں انسان کے پاس رہے، محفوظ رہے، پھٹے نہیں، چوری نہ ہو جائے، جو خیر ہے وہ حاصل ہو، اور جو اس کے شرور ہیں کہ اس سے کبر پیدا ہو، اس میں کوئی نقص آ جائے، تو اس کے جو شرور ہیں اس سے پناہ مانگنا. حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال انبانا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. به قال حدثنا محمد بن بشار قال انبانا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان احب ثيابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحباره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہننے کے لباس میں، پیچھے تو سلے ہوئے لباس کی بات تھی، وہ قمیص، اور قمیص میں کپڑا کیسا ہو، کپڑے کے لیے فرمایا کہ الحبارہ، یہ بھی یمن سے آنے والا کپڑا ہوتا تھا جس میں لکیریں ہوتی تھیں، وہی قطری جس طرح کپڑا ہے اسی طرح کا یہ بھی، دونوں یمن کے آتے تھے، دونوں میں لکیریں ہوتی تھیں، لیکن وہ دیکھنے کے لحاظ سے فرق ہوتا تھا کہ ایک قطری ہے ایک حبارہ ہے. یہ عام طور سے سفید ہوتا تھا جس میں سرخ اندر سرخ یا سبز لکیریں ہلکی ہلکی، جس کا پہلے ذکر آیا تھا، وہ ہوا کرتی تھی، اصل سفید ہوتا تھا یہ. تو پہننے کے کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں یہ حبرہ یعنی یمنی منقش چادر پسند تھی. بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا سفیان عن عون بن ابی جحیفت عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمراء، وہ اس سرخ سے مراد سرخ لکیروں والا جوڑا تھا، کأنی انظر الى بریق ساقیہ، گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں. چونکہ پنڈلیاں کھلی رہتی تھیں، لباس اونچا ہوتا تھا اور پنڈلیاں کھلی ہوتی تھیں، تو پنڈلیوں کی نورانیت اور چمک ابھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے. قال سفیان اراها حبرتن، سفیان راوی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ کپڑا جس کی بات کر رہے ہیں وہ حبرا تھا. بھی قال حدثنا علی ابن خشرم قال اخبرنا عیسی بن یونس عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. یہ پیچھے روایت آ چکی ہے لیکن یہاں لباس میں ہونے کی وجہ سے مستقلا یہاں بیان فرمایا کہ دو سبز کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے وہ میں نے دیکھے، وہی سب سے مراد سب لکیروں والے. بھی قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عفان بن مسلم قال انبانا عبد اللہ بن حسان العنبری عن جدتیہ. عبد اللہ بن حسان العنبری کی دونوں جدہ یعنی ایک دادی اور ایک نانی، ان کی دونوں جدہ یعنی دادی اور نانی، ایک کا نام دحیبہ ہے دوسری کا نام علیبہ ہے، جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن شرح فرماتے ہیں کہ اصح قول کے مطابق یہ صفیہ تھیں، علیبہ نہیں بلکہ صفیہ، دحیبہ اور صفیہ، واللہ اعلم. تو ان کی دادی نانی سے وہ نقل کرتے ہیں جن میں سے ایک کا نام دحیبہ اور دوسری کا یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے وہ علیبہ، اور وہ دونوں دحیبہ اور علیبہ یہ نقل کرتی ہیں قیلہ بنت مخرمہ سے، یہ سب رشتہ دار ہیں آپس میں. عن قیلة بنت مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ اسمال ملیتین کانتا بزعفران وقد نفضته. وفی الحدیث قصة طویلة، طویل قصہ ہے، امام ترمذی نے مختصر کر دیا چونکہ مقصد لباس بیان کرنا تھا. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ پر اسمال، پرانا کپڑا جو ہوتا ہے، پرانی چادر کا کپڑا جو ہوتا ہے اس کو اسمال کہا جاتا ہے، سمل واحد اس کی جمع اسمال ہے. یہاں ظاہر ہے کہ دو سے زائد کپڑے تو ہوتے نہیں تھے، کسی کے آگے ملیتیں ہی نہیں ہیں، تو یہ ما فوق الواحد کے لیے بھی کبھی جمع استعمال کر لیتے ہیں، ایک سے زائد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں. یہاں پر وہی دو کپڑے مراد ہیں، اسمال اگرچہ جمع ہے مراد دو ہیں. ملیتیں ملاء دوہرے اور موٹے کپڑے کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے دیکھی دو پرانی موٹی چادریں، دو پرانی موٹی چادریں دیکھیں. کانتا بزعفران یعنی کانتا مصبوغتین بزعفران، جو دونوں زعفران میں رنگی ہوئی تھیں، لیکن زعفرانی رنگ تو مردوں کے لیے منع ہے. تو آگے فرماتی ہیں وقد نفضت ہو، لیکن زعفران کا اثر اس میں سے ختم ہو گیا تھا. اب ایک کپڑے کو تم زعفران میں رنگ لو تو فوری طور پر تو اس میں زعفرانی رنگ چمک رہا ہے، اورنج جیسا جو رنگ ہوتا ہے اس کا، پیلا اورنج کی طرح وہ چمک رہا ہے. اس کے بعد اس کو دھو لو تو دھونے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہاں کبھی اس کو زعفران میں رنگا گیا تھا، لیکن اب اس کے زعفرانی رنگ باقی نہیں رہا، دوسرے ہلکا ہو گیا رنگ، تو وہ زعفرانی باقی نہیں رہتا بلکہ ہلکا ہو جاتا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں وقد نفضت ہو، زعفرانی اثر اس میں سے ختم ہو چکا تھا. وفی الحدیث قصۃ طویلۃ. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها امواتكم فانها من خيار ثيابكم. دیکھو پیچھے روایت میں دعا کا ذکر تو آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تھے، لیکن نیا کپڑا نہ ہو بلکہ ویسے ہی روزانہ کے پہننے کا انسان جب کپڑے پہنتا ہے تو اس کے لیے دعا، اس کا یہاں پر ذکر نہیں آیا. چونکہ مقصد تو امام ترمذی نے صرف نمونے کے طور پر کچھ باتیں بیان کی ہیں، لیکن وہ جو ہمارے لیے عملی طور پر روزانہ کی جو دعا ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ یعنی کپڑے پہننے کی جو دعا ہوتی ہے. ویسے تو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں یعنی یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمیں یاد رکھ کے اس کو عمل میں رکھنا ہی چاہیے کہ پہننے کا طریقہ دائیں طرف سے ہو، نیا کپڑا پہنے تو انسان اچھا ہے کہ جمعہ کے دن سے اس کی ابتدا کرے، نئے کپڑے کے لیے تو یہ دعا ہے، ورنہ عام کپڑے پہننے کے لیے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اور بھی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے الحمدللہ الذی، ایک تو وہ دعا ہے جو مشہور ہے اللہ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی، اللہ تعالیٰ کے لیے یہی تمام تعریفیں ہیں کہ مجھے وہ لباس دیا، ما الحمدللہ کسانی ما اواری بھی عورتی، جس سے اپنا ستر بھی چھپا لوں اور اتجمل بھی حیاتی، اور تجمل جس سے حاصل کروں. تو یہ لباس کے جو بنیادی دو مقصد ہیں نا، کہ ستر چھپانا اور تجمل حاصل کرنا، زینت، یہ دو مقصد کو اس دعا میں بیان کیا گیا. تو ایک دعا ہے الحمد للہ الذي کسانی واری بھی عورتی و تجمل بھی فی حیاتی، اور دوسری دعا ہے الحمد للہ الذي کسانی هذا و رزقنی ہی من غیر حول منی ولا قوا. اس دوسری دعا کی فضیلت بہت بڑی ہے. یعنی ہے تو چھوٹا سا عمل، کپڑا پہنا، انسان سو کر اٹھا، اوپر سے کپڑا پہن لیا اور دعا پڑھ لی، لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، گویا اس سے سب گناہ معاف ہو گئے. تو حالانکہ کپڑا پہن رہا ہے، انسان کے ویسے ہی روزانے کی ایک ضرورت ہے کپڑا پہننا، اس کے بعد بس یہ کہ اللہ کو یاد کر لیا کہ اچھا کپڑا پہنا، اس وقت اللہ کو یاد کیا تو یہ دعا پڑھ لی، اس پر یہ فضیلت ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، گویا اس سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس روایت میں رنگ کا ذکر ہے، علیکم بالبیاض من الثياب، سفید کپڑوں کا اہتمام کرو، لیلبسها احیاؤکم، چاہیے کہ زندہ لوگ سفید کپڑے پہنا کریں، وکفنوا فیها موتاکم، سفید میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں میل فوراً نظر آ جائے گا. تو ایک تو جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو سفید لباس پہنا تھا، تو سفید رنگ کی ایک اپنی خوبی، اپنی جگہ پر ہے، سفید رنگ کی ایک خصوصیت ہے. اور ویسے بھی پتہ نہیں کسی وجہ سے سفید رنگ میں ایک خصوصیت رہی ہے، دوسرے مذاہب میں بھی اس کی خصوصیت رہی ہے سفید رنگ کی. اور وائٹ ہاؤس تو ہے ہی مشہور، لیکن وائٹ ہاؤس صرف امریکہ میں نہیں بلکہ جنت کا بھی جب ذکر ملتا ہے تو القصر الابیض کا ذکر ملتا ہے، انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنتی، وہ جو صحابی کی جو دعا ہے قصر الابیض، حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اور پھر وہ دجال کی بھی روایت، دجال جب مدینہ منورہ پہنچے گا، پہاڑ کے اوپر جائے گا، مدینہ کے اندر تو نہیں جا سکے گا لیکن پہاڑ کے اوپر ہوگا، اور دوسرے کہ او اچھا ھذا القصر الابیض ھذا قصر احمد، یہ جو نبی آخر الزمان جو پیغمبر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قصر ابیض، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ مٹی کا بنا ہوا، وہ براؤن رنگ کا ہوگا، یعنی شاخوں وغیرہ سے بنا ہوا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ جب دجال آئے گا تو یہ رنگ سفید نظر آئے گا پہاڑوں سے دیکھ کر، اور اب حرم پورا سفید نظر آتا ہے، تو سفید نظر آئے گا اور وہ کہے گا یہ قصر ابیض جو ہے یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے، یہ دجال جو کہے گا. بہرحال یہ ابیض کی کوئی خصوصیت ہے، بہرحال یہ تو اس لیے اسلام میں بھی اس کو پسند کیا گیا کہ زندہ لوگ بھی سفید پہنیں، ایک تو اس کی خصوصیت کی وجہ سے، اور دوسرا ہے کہ اس میں داغ فوراً نظر آ جائے گا، کوئی میل لگ گیا، کچھ گند لگ گیا، نجاست لگ گئی، کچھ بھی لگ گیا، نظر آئے گا، جب نظر آئے گا تو انسان کثرت سے اس کو دھوئے گا، یعنی میل جمع نہیں ہوگا. اور اگر ڈارک رنگ کا پہنا ہوا ہے تو تم دو دو تین تین ہفتے تک پہنے رہو، تمہیں جب تک بدبو محسوس نہیں ہوتی تمہیں میل تو نظر آئے گا ہی نہیں، تو اس لیے یہ بھی فرق ہوتا ہے. لِیَلْبَسْهَا أَحْیَاؤُکُمْ، لیکن کوئی برائی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاہ بھی ثابت ہے، کالی کملی تو مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سیاہ چادر بھی ثابت ہے، یعنی کوئی برائی نہیں ہے. سفید کپڑوں کا زیادہ اہتمام کرو، چاہے کہ زندہ لوگ بھی پہنیں، اور مردوں کو کفن بھی اسی میں دیا کرو سفید میں، فإنها من خيار ثيابكم، اس سے کہ سفید بہترین کپڑے ہوتے ہیں. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال انبانا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن سمرة بن جندم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم. جب دبل گیا تھا پڑھنے تو مجھے تو وہاں کے ضوابط وغیرہ کچھ معلوم تھے نہیں، رمضان میں وہاں گیا اور اس کے بعد یہ تھا کہ اچھا افطار میں پر داخل ہونے کے لیے وہاں جانا ہے، وہاں پہنچا تو میں تو یعنی وہاں گیا تو وہاں کا اصول یہ تھا کہ تمام طلبہ، بلکہ اساتذہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن طلبہ کے لیے اصول یہ تھا کہ سفید لباس پہننا. صرف میرے پاس سفید زیادہ تھے نہیں، اس لیے کہ عام طور پر سفید تو ہوتا ہے نا بچوں میں جلدی گندے ہو جاتے ہیں، تو کم سفید ہوتے ہیں، زیادہ تر رنگین ہوتے ہیں، تو میں اکیلے ہی نظر آتا تھا وہاں پر اس وقت شروع کے دور میں، جب تک سفید نہیں سلوائے اور مزید، تو میں اکیلے ہی تقریباً نظر آتا تھا جو کسی اور رنگ کے کپڑوں میں ہے، ورنہ سب سفید، اس لیے کہ وہاں کا اصول تھا سفید لباس کا، تو سب سفید لباس میں ہی ہوتے تھے، سوائے کبھی کبھی میں سفید کے علاوہ میں نظر آ جاتا تھا، ورنہ عام طور پہ سفید کے وہاں اصول تھا کہ سفید کپڑے پہننے. وی قال حدثنا احمد بن منیع قال انبانا یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ قال اخبرنا ابی عن مصعب بن شیبہ عن صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ وعلیہ مرط من شعر اسود. یہ سیاہ رنگ بھی آ گیا، جنہوں نے ڈارک پہنا ہوا ناراض نہ ہو جائیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے، ذات غداۃ صبح کے وقت باہر تشریف لائے، آپ پر مرط چادر تھی سیاہ بالوں کی، تو سیاہ بالوں کی چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے. بھی قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا یونس بن ابی اسحاق عن ابیہ عن الشعبی عن عروۃ بن المغیرۃ عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ پہنا رومی یعنی روم کا بنا ہوا تھا اور جس کی آستینیں تنگ تھیں. روایت مفصل ہے, ہم نے پڑھی ہے کہ سفر میں تھے, رومی جبہ پہنا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے آستین اوپر کرنے کی ضرورت پیش آئی, لیکن آستینیں تنگ تھیں تو اوپر نہیں کر سکے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈال دیا اور اندر ہاتھ ڈال کے نیچے سے ہاتھ نکال کے دھو لیے تھے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے اور تھری پیس سوٹ پہنتے ہیں یا جو بھی پہنتے ہیں, اس میں تو سے اوپر سے مسا کر لو کوئی بات نہیں, اندر میل تو گیا نہیں اور اتارنے میں مشقت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی عمل کر کے دکھا دیا کہ آئندہ آنے والے ہمارے مجتہدین جو ہوں گے, جو امریکہ کینیڈا میں پیدا ہوں گے مجتہدین, تو ان کو بھی بتا دیں کہ نہیں, اگر ہاتھ نہیں نکلتا تو اس کو اتارنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کی طرف سے ہاتھ ڈالے, نیچے سے ہاتھ نکال کر ان کو دھویا, لیکن دھویا بہرحال, یعنی کہ اچھا ہاتھ نہیں نکلتا تو مسا کر لینا کافی سمجھا جائے. تو یہ دیکھو, یعنی وہی دین کے مکمل ہونے کی ایک چیز ہم تلاش کریں تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں واضح ہو سکتی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہو گئیں. اب پتہ نہیں کسی نے اس سے استدلال کیا, یہ روایت مشہور ہے, اپنی جگہ پر ہے, صحیح روایت ہے. اب کسی نے اس روایت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے شارٹ سلیوز پہننا ثابت ہے اس روایت سے. یہ ضیقت الکمین کے معنی یہ ہیں کہ آستین تنگ تھی, چھوٹی نہیں, ٹھیک ہے, جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, چادر بھی ثابت ہے, وہ سب بھی ثابت, لیکن اس روایت سے آدھی یا چھوٹی آستینے والا جبہ جو ہوتا ہے یا قمیص یا شرٹ وغیرہ پہننا, وہ اس روایت سے کسی طریقے سے ثابت نہیں ہوتا, بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ آستینیں تنگ تھیں. ضیقہ کے معنی اگر چھوٹی کے کرو تو پھر وضو میں اوپر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ وضو کے لیے جب اوپر نہیں ہو سکی تھیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک تھیں اور اوپر کرنی پڑی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا اور نیچے سے ہاتھ نکال لیا تھا. تو بہرحال اس روایت سے وہ جو کسی نے بیچارے نے ثابت کیا ہے, وہ ترجمے میں ضیقہ کے معنی ترجمے میں شاید غلطی ہوئی ہوگی, یا یعنی ظاہر غلطی یا کی ہے یا ہو گئی ہے اس سے, کبھی کبھی لوگ قصدن بھی کرتے ہیں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے, تو اس روایت میں وہ بات ثابت نہیں ہوتی. باقی مسئلے کی بات اپنی جگہ, کہ آدھی آستین کا لباس پہننا کیسا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس روایت سے اس کا تعلق نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں بنا ہوا لباس وہ بھی پہنا اور روم کا بنا ہوا جبہ تھا وہ بھی پہنا, مقصد کیا تھا وہی کہ یعنی جیسے میں نے بتایا اصول, کہ اوپر سے نیچے کی طرف جانے والا کپڑا ہو جو موزے یا سطر کو اچھی طرح ڈھانپ لے, اور یعنی وہ ڈھیلا کپڑا جو اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہو, اب وہ چاہے چادر ہو یا جبہ ہو, چاہے عرب کا جبہ ہو یا رومی جبہ ہو یا جو بھی ہو, مقصد حاصل ہو جاتا ہے. آپ کوئی جبہ پہن لے, کرتا پہن لے, مشلا پہن لے, سب سے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.